مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس چافری۔ سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے مسلح تصادموں کے بارے میں کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور لوگ ان تصادموں والے علاقوں میں جو رہتے ہیں وہ کس طرح ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو فرار ہونا پڑتا ہے، اور پھر ایک جانب تو ریفیوجیز کی پرابلم ہوتی ہے، دوسری جانب ان لوگوں کے لیے مصائب و آلام پیدا ہوتے ہیں، بھوک، بیماری، بے وطنی، بے گھری، یہ ساری چیزیں پریشان کرتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان تصادموں کو ختم کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دنیا اور عالمی ادارے کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں بہت سارے تصادم جاری ہیں، ہم سب پہ سے ایک گھنٹے کے پروگرام میں گفتگو نہیں کر سکتے، چند کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، جو کہ ایک رائٹر ہیں اور انالسٹ ہیں۔ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب، جن کا تعلق شکاگو یونیورسٹی سے ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز کروں گا بریگیڈیئر عمران ملک آپ سے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں، جن میں یمن، شام، افغانستان، کشمیر، لیبیا، یہ سب شامل ہیں، جو تصادم ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا کیے جا رہے ہیں؟
بہت نوازش سے آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ جیسے اگر ہم ایک تائرانہ نظر ڈالیں ان تمام کانفلکٹ زونز میں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو میرے خیال میں دو بیسک قسم کی ہمیں وجوہات نظر آئیں گی جن کی وجہ سے یہ کانفلکٹس ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ کانفلکٹس ہیں جو کہ لوکل ہے، لوکلائزڈ ہے، اور یہاں پہ جو لوکل گروپس ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کانفلکٹ کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے کہا بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جہاں پر کہ پراکسی وار ہو رہی ہیں، یہاں پر بے شک ایشو تو لوکلائزڈ ہے، مگر دونوں جو لڑنے والے سائڈ ہیں ان کو بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کو آپس میں لڑا رہی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ چاہے وہ گروپس آپس میں خود لڑ رہے ہوں یا ان کو یا پراکسی وار لڑ رہے ہوں، وہ لوگوں کے کہنے کے اوپر یا ان کی امداد سے یا ان کے اکسانے پر، بہرحال اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ جو وہاں کی پاپولیشن جو ہیں ان کو بے پناہ مسائل درپیش ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مسائل کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو بلیجرنٹس ہیں یا جو کانفلکٹ مشکلات جو دو پارٹیز ہیں، مین پارٹیز، وہ آپس میں خود مل بیٹھ کر کے تشکیہ نکال لیں، بہت جی اگر ممکن ہوتا تو آج سے بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہو جو کہ انٹروین کرے، اور سب سے پہلے جیسے کہ یو این کا ایک مینڈیٹ بھی ہے کہ وہ پیس میکنگ کرے اور پھر پیس کیپنگ کرے، اور اگر پیس کیپنگ بھی ممکن نہ ہو تو پیس انفورسمنٹ کرے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے ان تمام علاقوں میں جو آج ہے جن کا آپ نے ذکر کیا، یونائٹیڈ نیشن کے پاس ایک کیوٹ ایسی ہونی چاہیے، ایک پاور، ایک اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے جس کے تحت یہ اپنے افواج کو وہاں پر بھیج سکے، اور وہ افواج جو ہیں پیس کیپنگ فورسز جو ہیں وہ وہاں پر یہ مختلف مراحل سے گزر کر امن قائم کر سکے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ان مسائل سے بچا سکے اور نکال سکے۔ تو میرے خیال میں اگر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، ایک ایک کانسپٹ زون کو الگ الگ کر کے اور اس کو ضرور اس طرح سے کریں کہ اس کے عوامل کیا ہیں، کیونکہ ہر کانسپٹ زون کا، کشمیر کا معاملہ الگ ہے، یمن کا الگ ہے، افغانستان، لیبیا، سیریا، پیلسٹائن، یہ تمام الگ الگ ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو عمومی طور پر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ہیومن رائٹس کے ایشوز نہیں ہیں، ان کے جو عوامل ہیں وہ مختلف ہیں، ان کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہیں، اور ان کو صرف ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، یونائٹیڈ نیشنز، جو کہ ایک بالکل نیوٹرل باڈی کے تحت انٹروین کر سکتا ہے اور ان کے حل نکال سکتا ہے۔
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا بریگیڈیئر ملک. آپ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسین جیسا نے. ڈاکٹر ظفر بخاری میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں. اگلا سوال میرا ڈاکٹر حسین جیسا سے ہے کہ جن علاقوں کا جن خطوں کا میں نے نام لیا ہے اس کے علاوہ افریقہ اور ایشیا کے اور بھی ملکوں میں بہت سے تصادم ہیں اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو جو ان کانفلکٹ زونس میں ہوتے ہیں ان کو مسائل بھگتنے پڑتے ہیں بلکہ دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو بھی اس کی قیمت دینا پڑتی ہے. کیا یہ ڈیولپڈ کنٹریز ان تصادموں کو ختم کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
تھینک یو جعفری صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یا آپ اس طرح کہیے کہ مغربی ممالک جو جن کا آپ نے ذکر کیا وہ ایسا ہے کہ اگر دنیا کے مختلف حصوں میں اگر آپ ایک سرسری سا ایک جائزہ لیں تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے تیسری دنیا کے لوگوں کو افریقہ یا مثلا ایشیا کے ممالک جہاں پہ ہیں ان کی فلاح و بہبود اور ان کی اقتصادی پیش رفت کے لیے ایک مددگار رول جو ہے وہ پلے کریں, لگتا یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے نامنی کو ہوا دینے میں ان کا رول بڑا ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو اس کے بعد اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ تبھی ہے کہ جب آگ لگے گی تو پھر وہ جو ہے وہ ایک جگہ میں تو وہ اپنے چاروں طرف جو ہے وہ پھیلتی جائے گی. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں اسپیشلی جو یورپین ممالک ہیں آسٹریلیا ہے امریکہ ہے دوسرے ممالک کے خطے کے دور دراز, تو پھر لوگ مہاجرت کرنا شروع کر جاتے ہیں وہاں سے. جب وہ مہاجرت کرنا شروع کر جاتے ہیں پھر ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. وہ ایک ڈفرینٹ زبان کے ساتھ ڈفرینٹ کلچر کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ تو ان کا اپنا ایک اپنے معاشرے کے کچھ مسلمہ اقدار ہیں اور ان کی جو اقتصادی کیفیت ہے اور اس کے علاوہ جو تمدنی لحاظ سے, تو بڑا سا ایک مشکل ہو جاتا ہے میزبان ملک کے لیے بھی اور جو وہ بہت سارے لاکھوں کا اور ملینوں کی تعداد میں جو ہے وہ جو لوگ اپنے اپنے ملکوں سے آوارہ ہوتے ہیں ان کا بھی. تو وہ بڑا ایک ڈیپ سا ایفیکٹ ہوتا ہے میچول. تو اس کو پھر اس میں جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے لوگوں کے انٹیگریشن کے لیے ان کو زبان سکھانے کے لیے پھر اس میں جو ہے اربوں ڈالرز اور یورو کا خرچہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اگر یہ جو پیش رفتہ ممالک ہیں اگر یہ ایک مہربانی کر کے تھوڑا سا انسانی ڈیل کریں دنیا کے مختلف حصوں سے, میرے خیال سے یہ نزاع کو اور کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. تو نہ لوگوں کے نہ جو 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 ممالک ہیں ان کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا اور نہ ہی بہت سارے لوگ اس طرف آئیں گے اور ان کا جو ایک پیسفل سا جو ایک زندگی ہے نہ ان کو اپسیٹ ہونا پڑے گا. تو ان کو جو یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ گزشتہ 20 برس میں جب میں دیکھ رہا ہوں اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ پیچھے جائیں تو ان کا رول جو ہے بہت زیادہ مددگار نہیں رہا ہے. وہ بجائے حل کرنے کے یوزولی انہوں نے کانفلکٹ کو بہت سارے ممالک میں ہوا دیے.
اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, یہ جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کی اکنامک کاسٹ نہ صرف ان ملکوں کے جہاں یہ تصادم ہے بلکہ دنیا کے دوسرے خطے کے ملکوں کو بھی ادا کرنی پڑتی ہے. کیا یہ اگر اس کو توازن کو قائم کر دیں تو اس اکنامک کاسٹ سے بچ جائیں گے؟
بالکل یقیناً یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے کہ اکنامک کاسٹ میں جو اکثر کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ تر انہیں ملکوں کو کرنا پڑتا ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو کہ وکٹرز تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے اور انہوں نے سیکیورٹی کونسل کی اس طرح بنیاد رکھی تھی. اگر ہم یو این کا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک آرگن ہے جسے ہم کہتے ہیں اکنامک اینڈ سوشل کونسل, اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سیوک سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو دنیا کے ان ملکوں میں جو کہ دنیا کے غریب ملک ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جس چیز کو کہ ہم اکثر مس کر جاتے ہیں اپنی انٹلیکچوئل ڈبیٹس کے اندر, وہ ہوتی ہے لیڈرشپ کا ویژن. یونائٹیڈ نیشنز میں جو لیڈرشپ الیکٹ ہو کے آتی ہے ایکچولی, ان کا جو ویژن ہوتا ہے وہ نارملی اکنامک اورینٹیڈ کم ہوتا ہے اور وہ کنفلکٹ ریزولوشن پر وہ زیادہ جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور کنفلکٹ ریزولوشن یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے, لیکن اگر آپ صرف کنفلکٹ ریزولوشن پر ہی رہتے ہیں وہ لوگ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کنفلکٹ ریزولوشن میں بھی سم ٹائمس کوئی بھی پرماننٹ ریمیڈی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, بلکہ وہ وقتی طور پہ پیس کیپنگ فورسز بھیج کے اور جو فیکشنز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس میں جو میں اس میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نہ صرف ہمیں یہ اس کا تقابلی جائزہ لینا پڑے گا کہ دو میجر ایشوز ایسے ہیں دنیا میں کہ جہاں پر کہ یہ کنفلکٹس ارائز ہوتے ہیں. ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ایتھنک کا ہے, اس کے بعد پھر ریلیجس آ جاتا ہے. اگر ہم میجر کنفلکٹس کو بھی دیکھیں تو آپ ہی دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی کنفلکٹس تھے وہ ریزولوشن کی حد تک نہیں گئے. ابھی تک ان کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفلکٹ مینجمنٹ ہی چلی آ رہی ہے کافی عرصے سے, اور اس کا پھر امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں اسپل اوور ہوتی ہیں یا اسپریڈ ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجل کنٹریز جو ہیں وہ پھر افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. ویری ریسنٹ ہسٹری میں جیسے آپ یمن کی ایگزامپل لے لیں, یمن کے اندر ٹھیک ہے جہاں پر کہ ایک سوشیو اکنامک ایشو بھی تھا, وہاں پر ایک ایتھنک اور ایک ریلیجس ایشو بھی انوالو تھا. اب اس کے اندر جب آپس کے اندر اگر فیکشنز نہیں کچھ کر سکتے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو یونائٹیڈ نیشنز کی یا جو ریجنل ایون جو ایسوسیشن ہوتی ہے جیسے گلف کونسل ہے, وہ لوگ بھی اتنا افیکٹو رول پلے نہیں کرتے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا رائیول جو ہے وہ اگر کسی اور کی پراکسی وار لڑ رہا ہے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو جتنا ڈسٹروائے کیا جا سکے تو ہم کر دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کی کاسٹ جو ہے وہ اکنامک کاسٹ کی صورت میں ایک عام انسان کو پے کرنی پڑتی ہے جس کا کہ کنفلکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ جو افیکٹو ہوتے ہیں اس کے وہ بوڑھے اور بچے سب سے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. نہ ان کو پراپر میڈیکل کیئر مل سکتی ہے, نہ ان کو پراپر فوڈ مل سکتا ہے, نہ وہاں پہ سیکیورٹی رہتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو بڑی ریسنٹ ہسٹری کے اندر میجورٹی کنٹریز کے اندر بجائے اس کے کہ حالات ٹھیک ہوتے, بلکہ ان دا لاسٹ 20 ایئرس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو بہت ساری جگہ حالات جو ہیں وہ ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہیں. اور اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سلوگنس کی بیس کے اوپر جو ہے کنٹریز جو ہیں وہ بھی اپنے حالات کو خراب کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہم عرب اسپرنگ کو دیکھیں تو عرب اسپرنگ کا جو آؤٹ کم ہے پچھلے 15-20 سال میں, تو ہم یہی دیکھیں گے کہ جہاں پر کہ ہمیں کمپلیٹ ڈسٹرکشن نظر آتی ہے سیریا کی, لیبیا کی, یمن کی, عراق کی, اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے وہ کنٹریز تھے جو کہ جو ویل آف تھے اپنے اپنے اپنی اپنی حدود کے اندر. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم افریقہ میں جاتے ہیں تو افریقہ میں ایک بڑی اچھی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, جہاں ہوٹیز اور ٹوٹسیز کی وار ہوئی تھی اور وہ تھی روانڈا میں, لیکن انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ یو این پیس کیپنگ فورس نے بڑا رول پلے کیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر جو ان کے فائٹنگ سیکشنز تھے وہ آپس میں ٹیبل پہ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو الٹیمیٹ جو لاس ہے وہ ہمارے اپنا ہی لاس ہے. اس کے بعد پھر میرا ایک اکیڈیمک دورے کے اوپر کگالی جانے کا اتفاق ہوا تھا, اور آج آپ یہ دیکھیں کہ آج کگالی جو ہے وہ نہ صرف ایک تھرائیونگ سٹی ہے بلکہ ایک ان کی اکانومی بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے, جو گو کہ بڑا چھوٹا ملک ہے. تو اس میں جو ایک چیز نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کا رول اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا زیادہ رول کے لوکل لیڈرشپ کا تھا, جنہوں نے آپس میں بیٹھ کے اور مسئلے کو حل کرنے کی طرف دیکھا. ورنہ اگر لوکل لیڈرشپ کے اندر ویژن نہیں ہوگا, اور یہ ویژن ہمیشہ اسی وقت آتا ہے جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ نہیں اس کا جو ہے لانگ ٹرم امپیکٹ اس کا آنے والی جنریشن پر یا ایگزسٹنگ جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر کیا ہوگا. جب ہم اس ریفرنس سے سوچتے ہیں تو پھر آف کورس پھر آپ ایک ملٹائی ڈائمینشنل آپ کی اپروچ ہوتی ہے, پھر آپ سیوک, ایجوکیشنل, اکنامک, سوشل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں اس میں جعفر صاحب کے, جس میں اگر لوکل لیڈرشپ اور یونائٹیڈ نیشنز کی لیڈرشپ کی اگر ویژن کے اندر یہ اکنامک ایشو اگر ہم نہیں یا اس کو لیفٹ اوور کیا گیا زیادہ تر ٹائم, زیادہ تر ہمارے یہ ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو وہاں پر جیسے بریڈ اور بٹر اور جناب مختلف چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اف یو گیو سم باڈی اے فش اٹ ول لاسٹ ڈے اور ٹو, بٹ اف یو ٹیل سم باڈی ہاؤ ٹو فش ہی ول نیور بی ہنگری. اور یہ چیزیں پاسبل ہیں, اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی میں آپ کو, اگر آپ کا نیکسٹ کوشچن ہوگا تو میں اس کے اوپر آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ چیزیں کیسے پاسبل ہیں.
میں بھی کرتا ہوں, ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھے گی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
منتر قریشی صاحب, یہ جو کانفلکٹس ہیں مختلف علاقوں میں دنیا کے, ان میں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ٹیررسٹوں کا ہاتھ نظر آتا ہے, چاہے وہ ISIS ہو, چاہے وہ القاعدہ ہو, چاہے دوسرے گروپ ہوں. کیا ان گروپوں کو ایلیمینیٹ کر کے ان تصادموں سے نجات پائی جا سکتی ہے؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کی سٹارٹ ہونے کا پروسیس کیا تھا اور کس طرح یہ ایوالو ہوئے, تو سرٹن چیزیں تو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی یا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے تھا, لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ان کے پیچھے جو پروکسیز کے پیچھے جو ان کے سپانسرز ہیں, وہ جب تک نہیں رکیں گے تو یہ جنگیں رکیں گی نہیں. یوزلی ہم دیکھتے ہیں جن یا غور کریں تو جن جگہوں پہ زیادہ ہوئی ہیں, شروع میں تو یہ ون سائڈڈ چل رہا تھا کہ چند ملکوں نے کچھ پراکسیز کو انگیج کیا, ایک ملک کی اکانومی تباہ کی اور اس کے جو ریسورسز تھے وہ لے لیے. یہ ایک پرانا ایک ماڈل چل رہا تھا استعماری, جس کو کہتے ہیں اور ایک زمان میں یا پھر کالونیل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں, مغربی ممالک کے اندر یہ چل رہا تھا اور اس انہوں نے کافی بینیفٹ بھی اٹھایا اوور دا ڈیکیڈز. لیکن جب ریسنٹلی یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو پہلے نہیں تھا اندازہ لوگوں کو کہ ان پراکسیز کو کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا ہے. تو جو ان کے اگینسٹ تھے گروپس, انہوں نے جو پراکسیز ہیں اپنی کریٹ کی اور انہی جنگوں کو طویل طولت دے دی اور کافی لمبی کھینچنی شروع ہو گئی, وتھ ریزلٹ کے جو انیشیل جو پراکسیز جنہوں نے اسٹارٹ کی تھی وہ نقصان میں رہے. اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں 1800 کے اندر تقریباً ایک کانسیپٹ چلتا تھا پرائیویٹیئرز کا, تو یہی جو آج کل کالونیل ماسٹرز تھے عثمانی کے, تو وہ اپنے پرائیویٹ پانی کے جہاز کے جو قزاق ہوتے تھے ان کو ہائر کرتے تھے اور ان کو کوئین یا کنگز جو تھی سرٹیفائی کرتی تھی کہ آپ لوٹ کے لائیں گے جو مال اس میں سے سرٹن آپ کا ہوگا, باقی ہمارا ہو جائے گا اور وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا. یہ کانسیپٹ تھا اور اس کی وجہ سے کافی جنگیں ہوتی رہی, کافی لوٹ مار ہوتی رہی. پھر سب کو, پوری دنیا کو بیٹھ کے خیال آیا کہ اس سے تو ایک دوسرے کا نقصان ہم کر رہے ہیں, فائدہ نہیں ہے. تو پھر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, اس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے یہ جتنے بھی کانفلکٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو کانفلکٹ کریٹ کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان پراکسیز کو اس زمانے کی پراکسیز ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کو ہم سپانسر کرنا بند کر دیں گے. جب انہوں نے تقریباً 1800 کے شروع میں یہ بات ہوئی تھی, ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کے بعد سے وہ سارے کانفلکٹس ختم ہو گئے. آل آف اے سڈن سارے جو تھے جو بحری روٹس تھے وہ کھل گئے اور لوگ آرام سے ٹریڈنگ کرنا شروع کر دیا. ایسے ہی آج کل بھی نظر آتا ہے کہ یہ پراکسیز جو ہیں ان کو جو سپانسر کرنے والے ہیں, جب تک ان کا آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل ایک ایگریمنٹ ایسا ہو جس میں کہ یہ کلیئرلی ڈیفائن کیا جائے کہ ان پراکسیز کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا اور پراکسیز کو کریٹ بھی نہیں کیا جائے گا, تب یہ میرے خیال میں ریزولوشن ہو سکے گا, تبھی یہ اسٹاپ ہو سکے گا. ادروائز اس کی کاسٹ اتنی کم ہوتی ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا ملک بھی ایک پروکسی کھڑی کر کے تو کسی بڑے سے ملک کو بھی مصیبت بنا سکتا ہے.
اچھا, بریگیڈیئر عمران ملک, آپ نے اپنے گفتگو میں ہیومن رائٹس کا بھی تذکرہ کیا تھا. ہیومن رائٹس جو ہیں ان تصادموں کے سبب دنیا کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ بریگیڈیئر ملک, آپ ہیں لائن پر؟ جی بریگیڈ ملک, میرا سوال آپ سے ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو کریٹ ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس کا جو پرابلم کریٹ ہوتا ہے ان تصادموں کی وجہ سے, وہ دنیا کے لیے, مہذب دنیا کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے؟
سب سے بڑا
آپ کی آواز بریگیڈ صاحب آپ کی آواز بہت خراب ہے, آپ ذرا جگہ چینج کریں اپنی تھوڑی سی.
ابھی آواز چل رہی ہے
جی؟ اب ٹھیک ہے, فرمائیے.
دیکھیں جب بھی کوئی کانفلکٹ زون میں کوئی کانفلکٹ ہوتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتے ہیں وہ وہاں پاپولیشن ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے جب آپ کانفلکٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ ٹیررزم زیادہ تر یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز زیادہ ہو رہی ہیں تو وہاں پر کوئی قانون نہیں ہوتا جس کے تحت وہ چل کری جاتی ہے. اب آپ ٹیررسٹ کا موڈس آپرینڈی آپ دیکھیں تو وہ سوسائڈ بامبنگز کرتے ہیں, آئی ای ڈیز یعنی امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں اور بے خاص شانت ہو جاتے ہیں عام سویلینس کا بھی جن کا اس کانفلکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام جیسے کہ افغانستان پاکستان کے ایریا میں ہوا انہوں نے اسکول اڑا دیے, لیکن کہ کوئی جو فیسلٹیز تھیں وہ ختم کر دیں تو ایجوکیشن جو ہے جو ایک بچوں کا وہ بھی ان کو نہیں ملتا ہے. تو یہ ہاسپٹلس کو اٹیک کر سکتے ہیں اور ہاسپٹل اٹیک کر کے یہ ہیلتھ کی جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ عام طور پر رورل ایریا سے کم ہی ہوتی ہیں اس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو اس چیز سے بھی ڈپرائو کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن یہ بسوں میں دھماکے کرتے ہیں, ٹرینوں میں دھماکے کرتے ہیں, ریلوے لائن اکھاڑ دیتے ہیں. جو ایک سوشیو اکنامک رائٹس ہیں لوگوں کے یا ایک عام زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی فیسلٹیز ہیں جو کہ ہیومن بینگ کے لیے بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کا حق ہے یہ اس سے بھی اس کو ڈپرائو کرتے ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے ولیج کو نقصان پہنچانے کا یا تکلیف دینے کا کہ وہ پریشر ڈالے گورنمنٹ کے اوپر اور تاکہ گورنمنٹ ان ٹیررسٹ کی بات مانے. اور جب گورنمنٹ رسپونڈ کر ان ٹیررسٹ کے خلاف آپریشنز کرتی ہے جیسے کہ پاکستان میں یہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں تو وہ جب کلیش ہوتے ہیں تو یہ کلیشز ٹیررسٹ کے ساتھ ہوتے ہی ہیں تو پاپولیٹ ایریا میں ہوتے ہیں, شہروں میں ہوتے ہیں یا قصبوں میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو کلیکٹرل ڈیمیج ہے وہ سارا کے سارا پاپولیشن کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. کچھ سویلین کیجوٹیز ہوتی ہیں, کچھ ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے, بجلی کا یہ پول جڑا دیتے ہیں, گیس کی پائپ لائن جڑا دیتے ہیں, پانی کی پائپ لائن, آئل پائپ لائن جڑا دیتے ہیں. تو جو عام انسان ہے اس کی جتنی بھی سہولتیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے سب کی سب اندر پریشر آتی ہیں, انڈر اٹیک آتے ہیں. تو میرے خیال میں جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے تو جتنے بھی ہیومن رائٹس جو ہیں ایک عام انسان کو جو کہ سیولائزڈ ورلڈ میں ویسٹرن ورلڈ میں اویلیبل ہیں وہ سب کے سب اندر سیٹ آتے ہیں کہ اس جگہ میں یہ کانفلکٹ ہو رہا ہو. اور خاص طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کانفلکٹ ٹیررسٹ کا ہے اور گورنمنٹ کا ہے, ایسیمیٹرک وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ ایک گوریلا گروپ جو ہے, ایک ٹیررسٹ گروپ جو ہے جو ایک آرگنائزڈ فوج کے ساتھ یا آرگنائزڈ لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ لگ رہے ہیں تو جو بھی نقصان ہوگا وہ وہاں کی لوکل پاپولیشن کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے تو جو بھی لوکل پاپولیشن کے رائٹس ہیں تو سب کے سب تقریباً سلب ہو جاتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بھی انڈر اسکروٹنی آ جاتا ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہیومن رائٹس میں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ میں ٹائل بھی کرتا ہوں. تو میرے خیال میں جہاں پہ بھی کانفلکٹس ہوں گے اور خاص طور پر اگر سیمیٹرک ہوں گے جہاں پر ٹیررسٹوں کے خلاف جنگ ہوگی وہاں پر لوکل پاپولیشن کو بہرحال نقصان اٹھانا پڑے گا. اور جو بات آپ نے پہلے بھی کی کہ اگر اس وجہ سے لوگوں کو ریفیوجیز بن کر دوسرے علاقے میں جانا پڑے تو پھر ان کا رائٹ لائف وہ بھی کافی حد تک افیکٹ ہوتا ہے. جس کے ابھی افغانستان سے تقریباً 40 لاکھ ریفیوجیز پاکستان میں آئے تھے, اب نہ وہ بھرتے رہے نہ گھر گئے نہ کاروبار, اب نہ ان کے پاس اسکول کالجز ہاسپٹلس کچھ بھی نہیں تھا, روزگار بھی نہیں تھا. وہاں چیزوں سے ڈپرائیو ہو کے جب وہ پاکستان میں آئے تو یہاں پر جن لوگوں کے ساتھ یا جس جگہ پہ آسر ہو رہے وہاں اکانمی پہ ان کا افیکٹ آیا, وہاں پہ اکالوجی پہ افیکٹ آیا, وہاں پہ لوکل کاروبار پہ سوشل اکنامک ہمارے انڈیکیٹرس تھے ان کی وجہ سے سب اسٹپ ڈاؤن ہوئے. تو نہ صرف یہ کہ جو افغان ریفیوجیز بن کر آئے کہ اپنے ہیومن رائٹس سلب ہوئے اور جس جگہ پہ وہ آئے اور وہاں جن لوگوں کے رائٹس کے اوپر انہوں نے اپنا حق جتایا ان کے بھی ہیومن رائٹس ہیں وہ بھی سلب ہوئے. بہت ہی میسو قسم کا ایک ہیومن رائٹس کا وہ بن جاتا ہے ایشو, اور کانفلکٹ زون میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل صرف یہی ہے کہ کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے اور جو ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہیں ان کو ختم کیا جائے.
اچھا ڈاکٹر یاسا, بعض تصادم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پارٹیز ختم بھی کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتے, خاص طور پر جیسے افغانستان کی ایک مثال ہے, طالبان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تصادم ختم کرنا چاہتے ہیں, امریکہ بھی یہی کہتا ہے, افغان گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے, افغان عوام بھی یہی کہتے ہیں, لیکن تصادم جو ہے وہ حل ہونے میں نہیں آتا, کوئی ریزولوشن نہیں ہو رہا اس کا. یہ کون سے خصوصی اسباب ہوتے ہیں؟
ایک نیشنل سی بات ہے, ایک سوسائٹی کا اپنا ایک آرڈر ہوتا ہے جو کہ ود دا پیسج آف دا ٹائم وہ آتا ہے, حکومت کی شکل میں, اسٹیٹ کی شکل میں اور دوسرے جو مدنی سہولیات ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے ایک آہستہ آہستہ ایک سسٹم بنتا ہے. اس میں کچھ جو ہے وہ بین الاقوامی فارمولے اور کچھ اپنے ہر ملک اور اپنے علاقے کی اپنی خاص جزیاں اور خصوصیات ہوتی ہیں. اب جو ہے مشکل یہ ہے کہ ایک دفعہ جب وہ سیٹ اپ بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو رچ ختم ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی, اور وہ جو ایک ڈسپلن جو حاکم ہوتا ہے ایک سوسائٹی پہ, اگر وہ ایک دفعہ بکھر جائے تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جنگ پیچیدہ شکل اختیار کر جاتی ہے, پھر اس میں نیابتی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, وہ دوسرے جو کانفلکٹ جو سوسائٹی کے اندر ہیں وہ لسانی ہو سکتے ہیں, مذہبی ہو سکتے ہیں, وہ جو ہے قومی ہو سکتے ہیں, پھر وہ جو ہے پنپنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ہر گروپ, ہر قومی گروپ, مذہبی لسانی گروپوں کو جو ہے ایک ایک سپورٹر مل جاتا ہے, اور کتنے کے ممالک دور اور دراز کے ممالک جو ہے وہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کئی دہائیوں کے بعد جب تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں, اب اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اس لمبی سی جنگ کا, پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ وہ ماہیت جو ہے جنگ کی اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی حل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اندرونی مسائل کو ایڈریس کر کے اس کو تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کی, پھر وہ ریجنل اسپیکٹ اس کا رہ جاتا ہے, پھر اس کا ریجنل انٹرنیشنل اسپیکٹ اس کا رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جہاں پہ نزاع اور لڑائی جو ہے وہ ایک کافی عرصے تک چلتی رہتی ہے, بیسک اسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو, آپ وہ جو دھاگے کا جو سرا ہے وہ آپ کو ملتا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہاں سے شروع کریں. تو افغانستان میں بھی یہی ہے. اب جو ہے یہ سارے عوامل مل کر افغانستان کی جنگ کو پیچیدہ سے پیچیدہ بنا رہے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے, اور وہ اپنے حاکمانہ نقطۂ نظر سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کانفلکٹ کو حل کریں. خطے کے ممالک اسی طرح سے, افغانستان کے اندر جو مختلف اجتماعی طبقے ہیں ان کا بھی یہی ہے. اب جو ہے اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ پہلے سے جب بھی کہیں پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے یا کوئی پروسیس شروع ہوتا ہے تو پہلے سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں یہ گروپ نہیں ہے, اس کا کامیاب ہونا مشکل ہے, یا اس میں جو یہ ممالک دخل نہیں ہے, اس کا کامیاب ہونا کافی مشکل ہے. تو اس وجہ سے وہ حل نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اب اتنے پوشیدہ اور یا اس طرح کہوں کہ اوریان اور ایان اور نیہان اتنے فیکٹر ہیں, اتنے ڈائمینشن ہیں اس کے, کہ وہ جو ہے سب کو اکٹھے ایڈریس کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ امید بخش نہیں ہے کہ ہم زیادہ امید رکھیں کہ یہ جو ہے کانفلکٹ جو ہے بڑی بڑی جلدی ختم ہوگا.
ڈاکٹر یاسا, آپ کے وقت کا بہت شکر گزار ہوں میں, بے انتہا شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو ادارہ ہے امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری جس کی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے, اور بھی ادارے ہیں لیکن ان کا کام زیادہ تر امداد کرنا یا حقوق انسانی کی نگہداشت کرنا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز کے اسٹرکچر میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد, پھر بریک لے کر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک جی ڈاکٹر سفر بخاری صاحب.
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا تقریباً ہر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جب بھی وہ یونائٹیڈ نیشنز کے فورم پہ آتے ہیں ان کی آپس میں جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں یہ ایشو ہمیشہ ریز ہوتا ہے کہ چونکہ یونائٹیڈ نیشنز کی جو فارمیشن تھی وہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار تھی 40s میں, اس وقت کے انوائرمنٹس اور اس وقت کے سرکمسٹانسز اور آج کے انوائرمنٹ اور آج کے سرکمسٹانسز میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو اسٹرکچر اس وقت ڈیولپ کیا گیا تھا وہ اسٹرکچر آج وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ملٹیپل لیول پہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اس لیے کہ یونائٹیڈ نیشنز کی جو فارمیشن تھی اس کے اندر صرف ایک ہی ایشو نہیں تھا, اس میں انہوں نے جو یونائٹیڈ نیشنز کی ملٹیپل آرگنائزیشنز قائم کی تھیں جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں اکنامک اینڈ سوشل کونسل تھی, سیکورٹی کونسل تھی, جنرل اسمبلی تھی اور یو این سیکریٹریٹ, یہ سب وہ چیزیں تھیں. تو اس کے اندر جو سب سے اہم ترین ضرورت ہے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی, ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جو یہ پاور جو ہے وہ صرف ان پانچ کنٹریز کے پاس محسوس ہے جو کہ سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرس ہیں. وہ ٹریٹ کرتے ہیں اپنے حساب سے پورے ایجنڈے کو کہ ورلڈ کے اندر کہاں پر پیس ہوگا, کہاں پر اس کی جو یو این سیکورٹی کونسل کے جو وہ اپلیکیشن ہے اس کو بائی فورس کہاں پر ہمیں اپلائی کرنا ہے, کہاں پہ اپلائی نہیں کرنا ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کشمیر فلسطین کا ایشو جو ہے وہ اتنا پرانا ایشو ہے, مور دین 70 years old, اور اس کے اوپر کسی قسم کی بھی پیش قدمی نہیں ہوئی, بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ صرف کنفلکٹ مینجمنٹ ہے. ایک ایریا البتہ ایسا ہے کہ جہاں پر کہ اگر یونائٹیڈ نیشن اپنے اسٹرکچر میں چینج کرے اور وہ اس کو فردر ڈیسینٹرلائز کر دے وہ ہے اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل. جو ہے اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل اٹ سیلف جو ہے ایکچولی وہ اگر دے دی جائے جو ان کے ریجنل گروپس ہیں جس میں کہ افریقن گروپ ہے, ایشین گروپ ہے, مڈل ایسٹرن اینڈ ایسٹرن یورپین گروپ ہے, لیٹن امیرکن گروپ ہے اور ویسٹرن یورپین گروپ ہے, ان اگر گروپنگس کو بالکل کمپلیٹلی ڈیسینٹرلائز کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ اگر اپنے اپنے گروپس کے اندر ایک سوشل اکنامک اور اکیڈیمک ایجنڈے کو اگر یہ پروموٹ کریں جو کہ ٹارگیٹڈ ہو. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اور ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی ہر جگہ کہ پالیٹیشین جو ہے دے ٹاک ویری سویٹ لیکن جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ کم دیکھنے میں آتی ہے. دیر آر سرٹن ایکسیپشن آف کورس جہاں پر کہ بڑی زبردست قسم کی دنیا اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں کہ اپنا ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں, افریقن کنٹریز ہیں, چائنا اٹ سیلف از اے ویری گڈ ایگزامپل, لیکن یہ سب وہ مثالیں ہیں جو کہ انڈیویجل مثالیں ہیں. جب ہم یونائٹیڈ نیشنز کے ریفرنس میں سوچتے ہیں تو اس میں پھر جو ایک سب سے بہترین اکنامک ماڈل ہے جو کسی بھی کنفلکٹ ریزولوشن کے اندر ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے وہ ہے جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز ہیں انسان کی جو کہ دنیا کے ہر انسان کی ضرورت ہے ایررسپیکٹیو آف دا کوالٹی آف لائف, جس میں کہ واٹر بیسڈ پروڈکٹس ہیں, جس میں کہ پرسنل کیئر ہے, ڈیری ہے, فارماسیوٹیکلز ہیں, ایجوکیشن ہے اور یہ لوکل سمال اسکیل ٹرانسپورٹیشنز ہیں لوکلی. اس کو اگر ہر کاؤنسل اگر اس کو اپنے اپنے علاقوں میں اگر امپلیمنٹ کر دے اور جو پیسہ وہ کنفلکٹ کے بعد ریکنسٹرکشن پہ خرچ کرتے ہیں اگر وہی پیسہ اس کے اوپر لوکل آنٹرپرینورز کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر دیا جائے تو آپ یقین کریں کہ اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ کنفلکٹس کو بہت زیادہ کم کر دے گا, ود دا ایکسیپشن آف کورس کے جہاں پر کہ آپ کو پولیٹیکل سولوشن چاہیے. ہمارے ورلڈ وائڈ جو میں چیز دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور یہ میں پاکستان کے ریفرنس میں جب دیکھتا ہوں تب بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 70-80% آف دا بجٹ جو ہے وہ ان نیسیسری چیزوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے اور جو چیزیں بیسک ہیومن نیڈس میں فال کرتی ہیں وہاں پر وہ خرچ ہی نہیں ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہے وہ ایون بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے لیے جہاں پر کہ اتنی ایزی ٹیکنالوجی ہے بجائے وہ خود مینوفیکچر کرنے کے وہ ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہے انڈیا, چائنا اور یورپ کے. یہی حال پاکستان کا بھی ہے. پاکستان کے اندر یہ سب چیزیں بڑی ہم آسانی سے مینوفیکچر کر سکتے ہیں چونکہ ہم آفٹر آل ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود بھی, لیکن ہمارے یہاں آپ ہی دیکھیں کہ ہم بہت ساری فوڈ آئٹمس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بوجھ ہے آپ کی اکانومی میں اور یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو یونائٹیڈ نیشنز نے جو ایک جو آپ کا بیسک کوشچن تھا اسٹرکچر چینج کرنے کا, اسٹرکچر میں ایک جاسوس صاحب جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہی ہوگا کہ یونائٹیڈ نیشن اٹسلف اتنا بڑا ہاتھی ہے یہ کہ اس کو جو ہینڈل کرنا ہے اس کے اندر آپ کو اس کو بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا اور چھوٹے چھوٹے سے ایونٹس پہ اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. جہاں تک اس کا تعلق ہے پولیٹیکل اس کا, جس میں کہ دو ان کے پولیٹیکل آرمز ہیں, ایک یو این جنرل اسمبلی ہے اور ایک سیکورٹی کونسل ہے, وہاں پر تو جب تک کہ یہ بگ پاورز جو ہیں فائیو جو کہ پرماننٹ ممبرز ہیں جس میں چائنا, رشیا, برٹن, فرانس اور یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیں, وہ جب تک اگری نہیں کریں گے ایک سٹرکچرڈ چینج کے لیے, اس وقت تک آئی ڈونٹ سی اس میں اینی چینج آئے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چینج لانا چاہتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز میں تو لیٹس سٹارٹ فرام دا فرسٹ وچ از دا اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ایشو.
ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے بھارت سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ہم گفتگو کر رہے تھے کانفلکٹس کے بارے میں دنیا کے مختلف خطوں میں اور اقوام متحدہ کے رول ہے, خاص طور پر 2019 اب آ گیا ہے اور یہ کانفلکٹس جتنے چل رہے تھے گزشتہ کئی برسوں سے وہ آج بھی چل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنا رول پلے کرنے میں ناکام رہا ہے؟
دیکھیے, جس مقصد سے یو این کو بنایا گیا تھا وہ مقصد تو پورا ہوا نہیں, اور چونکہ ایک پوری دنیا کو ایک ڈیموکریٹک ڈیسیزن میکنگ کے تحت جو ہے ایک گلوبل باڈی بنانے کی جو سوچ تھی وہ تو بالکل ہی نظر آتی نہیں ہے, کیونکہ پچھلے آپ دیکھیں کہ پچھلے 20-30 سالوں میں جتنے بھی کانفلکٹس جو پورے گلوبل ایریاز میں چل رہے ہیں, چاہے وہ افریقہ کے اندر میں ہو, چاہے وہ ایشیا کے اندر میں ہو, چاہے وہ لیٹن امریکہ میں ہو, بہت سارے آئیلینڈس کو لے کر کے ڈفرنٹ کنٹریز کے بیچ میں چل رہے ہو, وہ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں ہر جگہ یو این کا جو رول دے رہا ہے وہ کوئی ریزولوشن کرنے میں بالکل ہی ناکام رہی ہے. بہت جگہ پہ جہاں پہ کرائسس بہت زیادہ ہے, کریٹیکل سچویشن ہے, وہاں پہ پیس کیپنگ فورسز بھی یو این کے وہاں پہ گئی ہے, لیکن وہ آرمی بھی وہ بالکل ہی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگ اور پوری دنیا میں بھی وہ لگتا ہے کہ پیس کیپنگ فورس کو ایک ایسا چیز ہو گیا جسے کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا ہے. وہ کچھ سمے کے لیے تو وہاں پہ دہشت یا جو وائلنس جو ہے وہ تو رکتا ہے, لیکن جو کنفلکٹ کا جو مین مدعا جو رہتا ہے وہ جیوت رہتا ہے, وہ سروائیو کرتا رہتا ہے, وہ لنگر آن ہوتا رہتا ہے. تو ایک بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن ایز اے باڈی جس چیز کے لیے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی کانفلکٹ ہے دو نیشن اسٹیٹس کے بیچ میں اس کے پرابلمس کو ریزالو کرنے میں یہ بالکل ہی فیل رہی ہے. ریزن اس کا ایک بہت سارے کارن ہے, لیکن ایک ریزن جو اس کا یہ مانا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو بیسیکلی جو اس کا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے جو یو این کا, جس میں جو کچھ ایلیٹ کنٹریز ہیں جو اپنے حساب سے پورے یو این کے جو ایجنڈے کو, ڈیسیزن میکنگ کو, پاورس کو ان لوگوں نے ایک وہ مونوپولی کے ایسا وہاں پہ بنا رکھا ہے. چونکہ ڈیسیزن میکنگ میں چھوٹے دیشوں کا رول نہیں ہے, وہاں پہ بہت سارے کنٹریز کی کوئی سنوائی نہیں ہے, جو اسٹرکچر جو بنایا گیا ہے, جو پاور جو ہے یونائٹیڈ نیشن کے اندر میں وہ بالکل ہی لمیٹڈ ہے, اس لیے اس کا کوئی گلوبل پراروپ بنا نہیں. یہ ہمیشہ سے امریکہ اور یورپ سینٹرک ہی رہا. دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کوئی بھی میجر آپ ایشوز لے لیں, چاہے وہ آپ اسرائیل فلسطین کا لے لیں یا کہیں کا بھی آپ لے لیں, وہ یو این جو ہے بالکل وہ ایک یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ایکسٹینڈیڈ واچ ڈاگ, کوئی پریس یا کوئی میڈیا کا کوئی سنگھن لگتا ہے کہ جو ہر جگہ سنوائی ہوتی ہے, لیڈرس آتے ہیں وہاں بھاشن دیتے ہیں, اپنی باتیں کہتے ہیں, کچھ ریزولوشن پاس جاتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کے نام پہ جو ہے کچھ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا اور کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا.
منتر قریشی صاحب, یہ جو کانفلکٹس ہیں یہ نہ صرف یہ ہیومن رائٹس اور اکنامک ایشوز کے علاوہ بلکہ جو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پناہ گزینوں کو بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں, خاص طور پر جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ یورپی کنٹریز مل کر جن کو اتنی بھاری قیمت دینا پڑتی ہے ان مسائل کے حل کے لیے اپنے طور پر اقوام متحدہ میں ایک گروپ بنا کر پریشر ڈالیں گے جی ان مسائل کو حل کیا جائے, ان کو کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے؟ منظر صاحب لائن پر ہیں آپ.
ایک جو ہے ملک
ممالک جو ہیں یورپین یونین میں وہ ہیں جو کہ فرانس اور برطانیہ ہیں. اس کے علاوہ جو باقی کے ممالک ہیں وہ سائڈ پہ الگ سے ہیں. یہ برطانیہ اور فرانس جو ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر کنفلکٹ میں انفارچونیٹلی ان کی انوالومنٹ رہتی ہے, تو ان کا کون پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے ریزولوشن کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہی دو ممالک ہیں جو کہ سب سے کم ایکسیپٹ کرتے ہیں ریفیوجیز کو اگر ہم دیکھیں تو. باقی کے جو ممالک ہیں اسپریڈ ان میں ہوتے ہیں جیسے سویڈن ہو گیا, ناروے, جرمنی اور جو ممالک ہیں جہاں پر ریفیوجیز کو زیادہ لیا جاتا ہے. تو اگر یہ باقی کے ممالک مل کے بھی پریشر ڈالنا چاہیں تو یہ دونوں ممالک جب تک نہیں آن بورڈ ہوتے تو اس کا کوئی ریزولوشن نہیں نکل سکتا. تو یہاں پر ایک الگ سے کانفلکٹ یورپ کے اندر چل رہا ہے. اس وجہ سے جو یورپین یونین ہے ان کا پوائنٹ آف ویو فرق ہوتا ہے. یورپین یونین ایز اے بلاک جب پولیٹیکلی انٹرنیشنل ارینا میں اتنی اسٹرانگ ہو سکے گی کہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کر پائے تو تب تو اس کا ایک سولوشن نکل آئے گا کہ ان کانفلکٹس ہی کو اسی لیول کے اوپر ریزالو کیا جائے. میکسیمم یورپین یونین یہ کر سکتی تھی ریفیوجیز کو روکنے کے لیے, کیونکہ کانفلکٹ تو روک نہیں پا رہے, کہ وہ اپنا جو پرس ہے یا اپنے جو پیسے ہیں وہ دے دیتے ہیں جس طرح ترکی کو دیا انہوں نے, اور ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ ترکی جو اپنے لیول پر وہیں پر ہی سٹاپ کر دے جتنے ریفیوجیز ہیں, آگے تک جا ہی نہ سکیں. اس صورت کے اندر اب یورپین یونین ہی سپورٹ اپ کرے گی موسٹ پرابلی, اگر جو اگر انہوں نے بفر زون بنانے کی کوشش جو کر رہا ہے ترکی اور نو کانفلکٹ جو سیریا کے اندر ہے تو وہاں پر فائنینسنگ اگین یہ کر سکیں گے, تو میکسیمم یہی کر پاتے ہیں. اور یونائیٹڈ نیشن لیول کے اوپر یہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ فنڈ جو ہیں ان کو جنریٹ کیا جائے تاکہ ان کانفلکٹ زون کے اندر باقی ممالک جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں اور ریفیوجیز کو کچھ ریلیف دے دیا جائے. لیکن کانفلکٹ اوائڈ کرنے کے لیے یورپین یونین جو ہے وہ کوشش تو کر سکتی ہے, ریزالو کر سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں ریزالو کر پاتے ہیں جبکہ ان تین چار جو بڑے ممالک ہیں جس میں برطانیہ, فرانس اور امریکہ, جب یہ لوگ انوالو نہیں ہوتے تبھی, اور روس بھی, تبھی یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ریزالو کر پائیں. ادروائز ان کے پاس اتنا پولیٹیکل ان کی اسٹرینتھ ہے نہیں انٹرنیشنلی اور یونائٹیڈ نیشن میں بھی کہ وہ کچھ کر پائیں.
اچھا آپ بریگیڈ ملک, میں واپس اسی سوال کی جانب آتا ہوں جو میں نے پہلے کیا تھا, ریسٹرکچرنگ آف یونائٹیڈ نیشنز. جیسا کہ ظفر بخاری صاحب نے کہا کہ جب تک کہ خود سیکیورٹی کونسل کے پانچ جو پاورفل ممالک ہیں وہ تیار نہ ہوں ریسٹرکچرنگ نہیں ہو سکتی. جنرل اسمبلی بالکل بے بس نظر آتی ہے. کیا آپ مستقبل میں کوئی ایسا امکان دیکھتے ہیں کہ ریسٹرکچرنگ ہو سکے؟ بریگیڈ ملک.
جی جی, دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے میرے خیال میں جو بالکل بھی جو سینس آف گریویٹی ہے اس سارے ڈسکشن کا آپ نے شاید اس کے اوپر ہاتھ کر دیا ہے. یونائٹیڈ نیشن میں یہاں پہ سیل پاور ویسٹ کرتی ہے جو ہے یونائٹیڈ نیشن یا نیشن سیکورٹی کاؤنسل. اب یو ایس سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہاں پہ جو طاقت کی تقسیم ہے وہ انفیئر ہے. وہ ویٹو ویٹو پاور کے پاس ہے جس میں سب ہم جانتے ہیں امریکہ, رشیا, چائنا اور فرانس ہیں. اور آپ جب کانفلکٹ زون دیکھتے ہیں تو ان میں زیادہ تر یہی ممالک ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں. اگر آپ افغانستان دیکھیں تو اس میں یونائٹیڈ نیشن, اگر آپ کشمیر دیکھیں تو وہ امریکہ یا یوکریشن یا برٹن کا کیا جا رہا ہے جب وہ یہاں سے چھوڑتے ہیں اس کو. فلسطین میں آپ دیکھیں تمام جو ورلڈ پاور انوالوڈ ہیں, سیریا میں ایران اور ایران, رشیا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس انوالوڈ ہیں, یمن میں بھی یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ سعودی عربیہ کو بیک کر رہے ہیں, ایران کو رشیا بیک کر رہے ہیں. تو جب تمام کانفلکٹ زونس میں جو لیڈنگ پاورز ہیں وہ خود انوالوڈ ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ان کانفلکٹ زونس میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کچھ رول ادا کریں؟ اب فلسطین کے اوپر یو این ڈبلیو سیکورٹی کاؤنسل کے ذریعے لکھ رہے ہیں امن درآمد نہیں ہو رہے, کشمیر کے اوپر ہے اس کے اوپر امن درآمد نہیں ہو رہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ سیریا میں اور یمن میں کوئی امن لایا گیا, وہاں پر یونائٹیڈ نیشن کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. چھوٹے موٹے کانفلکٹ ہوتے ہیں جہاں پہ یونائٹیڈ کے فورسز جا کر کوئی تھوڑا بہت کام کرنے کے بڑے ہیں, وہ جو میجر کانفلکٹ زون ہیں جہاں پہ یہ تمام ممالک خود انوالوڈ ہیں وہاں پر آج تک یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ وہاں پر امن لایا جا سکے. تمام معاملات جو ہیں فلسطین، کشمیر، یہ افغانستان، یہ کتنے داعش کے اوپر یہ مشتمل ہے، ابھی کبھی کا کوئی حل نہیں نکلا. اگر ہم اس کو ابھی ری آرگنائز کرنا چاہیں تو جیسے کہ آج کل ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے کہ خاصے کو ری آرگنائز کرنا چاہیے اور جو زیرو بلڈنگ آر جو ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے یا اسپریڈ آؤٹ کر دیں تاکہ باقی اور لوگ اور ممالک اور طاقتیں جو ہیں جیسے اکنامک اور ریلیٹو پاور جو ہیں جو پولیٹیکل کلاؤڈ رکھتی ہیں ان کو بھی اگر کچھ کرنے کا موقع ملے. تو میرے خیال میں یہ بھی شاید ممکن نہ ہو. ابھی ایک جو فورم ہے یونائٹیڈ فور کنسنسس فورم ہے جو ایکسپینشن آف یونائٹیڈ سیکورٹی کاؤنسل میں جو لیگل بھی چاہتے ہیں اس کے ایکسپینشن کے سب خلاف ہے. اب جیسے جرمنی ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، برازیل ہے، یہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پرماننٹ ممبر شپ دی جائے اور ویزا بلنگ پاس دی جائے. جبکہ اٹلی اور پاکستان یونائٹیڈ فور کنسنسس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو. تو میرے خیال میں جس طرح سے حالات چل رہے ہیں یہ کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک یہ پانچ ممالک ویزا بلنگ پاور ہیں جو خود اپنی پاور ختم کرنے کے لیے راضی نہ ہو تب تک کوئی چینج نہیں آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پانچوں پاور جو ہے یہ اپنی پاور کو یہ اپنی ویزا پاور کو ختم کریں گے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اور ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ رہیں گے اور یہ نیشنل انٹرسٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں کلیش کرتے رہیں گے اور کانسیپٹ کریٹ کریں گے تو ان تمام علاقوں میں جن کے ہم نے نام لیے ہیں یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور ان کے جو وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی ہیومن رائٹس کسی طرح سے ہائیلائٹ ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے تباہی ہوتی رہے گی. اچھا میرے خیال میں اگر کسی کو چینج ہونا ہے یونائٹیڈ نیشنز کو ہونا ہے اور یونائٹیڈ نیشنز کے اندر کسی کی جگہ چینج ہونا ہے یا کسی آرگنائزیشن کو چینج ہونا ہے تو وہ یون سیکورٹی کاؤنسل ہے اینڈ ریویل دیٹ تو وی کین بلڈ پاور اف یونائٹیڈ سیکورٹی کاؤنسل.
اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب، ہم 2019 میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے ہیں جبکہ یورپ، جو کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے ایڈوانس ممالک وہاں اس کانٹیننٹ پر ہیں، وہ اپنے معاملات پہ الجھے ہوئے ہیں. امریکہ میں ایک ایسے صدر ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ، ہمیں دنیا سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں یہ سال بعض خطوں میں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟
دیکھیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر ہم وہ ماڈل فالو کریں جہاں پر کہ کانفلکٹ کو ریزالو کیا گیا، جس میں کہ میں ہمیشہ اس میں مینشن کرتا ہوں روانڈا کی مثال، جہاں پر کہ افریقن کنٹریز نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ریزالو کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کانفلکٹ کی ریزولوشن پاسبل، خاص طور پہ جو دو میجر کنفلکٹ دنیا میں ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ ایک فلسطین کا ایشو ہے اور ایک کشمیر کا ایشو ہے، اور دونوں جگہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو اسپل اوور افیکٹ ہے، یہ جتنی بھی ڈسٹرکشن آپ مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں وہ ایک اسپل اوور افیکٹ ہے فلسطین کے ایشو کا، اور جتنا بھی آپ ڈسٹرکشن دیکھ رہے ہیں افغانستان میں اور پاکستان میں ادھر، یہ اس کا جو کور اگر ہم دیکھیں جس کی وجہ جو ہے وہ کشمیر کا ریزولوشن نہ ہونا ہے.
اب نہیں، افغانستان کا تو اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
کس سے؟
افغانستان کا تو اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
نہیں دیکھیں، افغانستان کا مسئلے سے تعلق اس طریقے سے بنتا ہے کہ افغانستان کے جب یہ سوویت یونین کو ڈس لاج کرنے کی جب یہ جنگ لڑی گئی تھی، تو اس وقت جو وہاں پہ بہت سارے افغان مجاہدین تھے، ان کو ضیاء الحق نے اس طریقے سے ٹرین کر دیا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کے پھر کشمیر کی طرف لے جائیں گے. وہاں پر پھر انڈیا نے آ کے اپنے تھرو دا بزنسز اور تھرو ادر سوشل سیکٹرز انہوں نے اپنے وہاں پہ قدم جمائے، اور آج جو پاکستان اور افغانستان میں جو ایک سب سے بڑا جو ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے، جس کی کہ جو کہ شروع سے آ رہا ہے چلا ہوا، اور اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر خاص طور پہ انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ کشمیر کے افغانستان میں امن ہو، تاکہ اس کا سپل اوور افیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ اور اس کی اکانومی پہ ہوتا رہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین اگر کسی کنٹری نے ریٹین کیے تو پاکستان ہے، جہاں پر کہ 3 ملین افغان مہاجرین آ گئے تھے اور ہم نے ان کو پورے کنٹری میں سپریڈ کر دیا تھا، جبکہ وہ یہی مہاجرین جب ایران گئے تو ایران نے ان کے لیے ایک اسپیشل زون بنا دیا تھا، جہاں پر کہ اپنا یونائٹیڈ نیشنز ان کو سپورٹ بھی کرتا رہا اس سال، اور وہ زون سے باہر نہیں نکلے. اگر وہ جاتے تھے تو ایک دن کی پرمیشن لے کر جاتے تھے سٹیز میں، پھر واپس آ جایا کرتے تھے. تو اس میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان اور انڈیا کو اکٹھے بیٹھ کے اس کا کوئی ریزولوشن کرنا پڑے گا، اور یہ دونوں جگہ اس قدر ہارڈ لائنرز آ سکتے ہیں. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ अपना इंडिया ने जो अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं,
असल में हम ओवरऑल जो है कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे थे जी,
तो कॉन्फ्लिक्ट का जो ऊपर ओवरऑल जो आप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो उसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, मैं उसके ऊपर कह रहा था कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट का जो इसके रेजोल्यूशन के चांसेस मुझे इस साल 2019 में इसलिए नहीं लगते कि इसमें यूएस की अपनी जो इंटरनल सिचुएशन है उसके अंदर ये बिजी है, यूरोप का अपना है, ब्रिटेन जो है वो ब्रेक्सिट के अंदर वो अपना फंसे हुए हैं, और इसमें अल्टीमेटली क्या होगा कि जो पुअर और डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं और जो उसकी पॉपुलेशन है, जो उसके लोग हैं, वो 2019 में भी उसी अंदाज से बल्कि उससे ज्यादा इफेक्टेड होंगे कि जो कि हमेशा होते रहे हैं।
सही।
और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि इसके अंदर हम सिर्फ एक ये फैक्टर पकड़ लें कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का अगर यूनाइटेड नेशन, तो वहां से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर मनीष कुमार, आप कोई उम्मीद की किरण देखते हैं इस साल के दौरान? आप समझते हैं कि बाज़ इलाकों में बाज़ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं?
देखिए अमेरिका के सदर ने तो साफ कर दिया कि वो तो पब्लिकली वो क्रिटिसाइज करते हैं यूएन के यूजफुलनेस के ऊपर, उनका साफ मानना है कि भाई बेकार ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन देखिए पूरी दुनिया में जिस तरह से हमने पिछले 50-60 सालों में हमने देखा है कि एक ग्लोबल बॉडी यूएन जैसे बॉडी की जरूरत तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि क्या उसके अधिकार हो, उसके पास क्या पावर्स होने चाहिए, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो अलग अलग जो बहुत सारे नेशन स्टेट हैं जो अभी तक इसके अंदर नहीं आए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको कैसे इसमें शामिल किया जाए, और जो छोटे देश है, गरीब देश है, उनको उनका यहाँ पे किस तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन भी हो, साथ ही उनके वॉइस को एक अहमियत मिले ग्लोबल लेवल पे। तो और कहने का मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया में इस बात से ढोल पीटते रहते हैं, खासकर के यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज की दुनिया में जो है डेमोक्रेसी आनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी आए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका जो ग्लोबल बॉडी है जिसके तहत आप पूरी दुनिया को गवर्न करना चाहते हैं, पीस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, वहां पर हर छोटे या बड़े नेशन स्टेट्स को इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, तब तक जो है इस तरह से तो नहीं होगा। लेकिन ये एक बात तो जरूर इसको कहना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग ये पिछले जब से हम लोग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे तो इस बात को हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जरूर पढ़ते थे कि भाई यूएन का जो है रीस्ट्रक्चरिंग होना जरूरी है, और ये मसला जो है कश्मीर और इसराइल की तरह और फिलिस्तीन की तरह जो है वो अभी तक चल रहा है, और लेकिन ये चलता रहेगा। लेकिन ये बात है कि कुछ चीजें हैं जो टाइम देती है, उम्मीद तो है बरकरार कि कभी यूएन का भी जो है वो जिस तरह से दुनिया बदल रही है, इकोनॉमिक पावर शिफ्ट हो रहा है, जिस तरीके से जो ट्रेडिशनल पावर ब्लॉक्स जो थे वो टूट रहे हैं, वो इस तरीके से यूएन का भी जो है रिस्ट्रक्चरिंग होगा। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक तो उम्मीद लगाए रहना ही है, यही तो हम कर सकते हैं।
अच्छा प्रोफेसर जफर बुखारी साहब, मेरे पास एक मिनट है, क्या आप बुनियादी तौर पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स मफादात की जंग है?
एब्सोल्युटली बिल्कुल। इसके अंदर मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि जब तक ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो हो जाता है
जी,
उसमें आप देख लें कि रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाता है, जब तक ये कंट्रीज एग्री नहीं करेंगे
कुछ नहीं होगा।
डिपेंड करता है कि डिप्लोमेटिकली इन कंट्रीज को किसने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, किस पार्टी ने, जो पार्टी इन्फ्लुएंस करती है मेंटली वो विनर है।
मनदर कुरैशी साहब, क्या आप भी समझते हैं कि मफादात की जंग है?
जी मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा ही है कि मफादाती की ये जंग है, और उसके अंदर जब उनको ये जिस तरह कह रहे हैं कि बड़े ममालिक बैठेंगे और जब
तभी तय होगा
कर लेंगे इंटरनेशनल,
बिल्कुल
तभी हो सकेगा, तभी ये कंप्लीट खत्म होगा।
ब्रिगेडियर मलिक, आप भी ये समझते हैं कि मफादात की जंग है? ब्रिगेडियर मलिक आपकी लाइन ड्रॉप हो गई गालिबन। हेलो जी, आप भी समझते हैं मफादात की जंग है? 10 सेकेंड है मेरे पास।
जिस ऑफिस से मफादात की जंग है, जैसे मैं आपसे तो जितनी भी वर्ल्ड पावर जो है ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट जोन में इन्वॉल्व है, बगैर मफादात की हिफाजत करने के वो इन जगहों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते।
बहुत शुक्रिया मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, डॉक्टर जफर बुखारी साहब, डॉक्टर حسین جا صاحب، منظر قریشی صاحب اور ڈاکٹر منیش کمار صاحب، سب کا بہت شکریہ۔ ہمارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس، سب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
سمین، امریکی حکومت کو جزوی طور پر بند ہوئے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور ملک کی دونوں بڑی جماعتیں اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے حکومت کھولنے کے لیے کوشاں ہیں۔ توقع ہے کہ جمعرات کو سینٹ میں دونوں جماعتیں اپنے اپنے بل پیش کریں گی، جن پر ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا صرف سینٹ ہی قانون منظور کرنے کا اختیار رکھتی ہے؟ اس بارے میں سیٹل یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود اور فلوریڈا یونیورسٹی کے پروفیسر عظمت رسول سے بات چیت کر کے قمر عباس جعفری نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش خدمت ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ 8 لاکھ کا قریب وفاقی ملازمین کو اپنا دوسرا پے چیک بھی نہیں مل سکے گا، اور بظاہر کانگریس کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن صدر کے درمیان اس بارے میں کسی سمجھوتے کے آثار نظر نہیں آتے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت والے عوامی نمائندگان نے پہلے بھی اس سلسلے میں تجاویز یا بل بھیجے جن کو ریپبلکن اکثریت والی سینٹ میں پذیرائی حاصل نہ ہو سکی، اور اب صدر ٹرمپ نے جو بقول ان کے سمجھوتے کی تجاویز بھیجی ہیں اور جنہیں ڈیموکریٹ سے کہہ کر پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، سینٹ اس ہفتے کسی وقت اسے ایک بل بنانے کی کوشش کرے گی۔ اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اس بارے میں سیٹل یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ اپنے طور پر قانون نہیں بنا سکتی، لیکن وہ کوئی بل شروع کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی اسے قانون بننے کے لیے ایوارے نمائندگان سے منظور کرانا ہوگا۔ انہوں نے کہا،
کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ایک لکھا ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرائمریلی ہاؤس سے منی بلز شروع ہونے چاہیے، لیکن اس کے آگے جو فکرہ ہے کہ سینٹ بھی کئی بل جو ہے وہ امینڈمنٹ کے تھرو اور دوسرے تھرو کر سکتی ہے، تو کئی دہائیوں سے ایک جس طرح کا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کنونشن یا رواج کہلنے بن جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بل اب شروع کسی بھی ہاؤس میں ہو سکتے ہیں، اگرچہ دونوں ہاؤسز کی منظوری اس کے قانون بننے کے لیے ضروری ہے۔ اور جہاں تک ٹریجری کا تعلق ہے تو وہ تو آئین میں بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی ٹریجری سے پیسے نہیں نکل سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی قانون پاس ہوا ہوا موجود نہ ہو۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اتنی یہ دیوار کی وجہ سے، سرحدی دیوار کی وجہ سے پوزیشنز اتنی متضاد اور مستقل سی ہو گئی ہیں اس وقت، تو کہ ابھی فوری اس کے ریزولوشن کا امکان نظر نہیں آ رہا۔
یہ تھے ڈاکٹر طیب محمود، جن کا کہنا تھا کہ اس وقت یہ صورتحال دونوں فریقوں کی سیاسی بقا کا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ادھر فلوریڈا یونیورسٹی کے پروفیسر عظمت رسول نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ دونوں پارٹیوں کے سیاسی مستقبل اس وقت داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
یہ جو شٹ ڈاؤن ہے اور شٹ ڈاؤن کے اوپر جو دونوں پارٹیز نیگوسیشن جا رہی ہیں، یہ ایک یو ایس پالیٹکس کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے۔ میرے خیال میں سب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ ان کو ڈیسائڈ کرنا پڑے گا، بیکاز یہ ہے کہ شٹ ڈاؤن دونوں پارٹیز میں سے کسی کے بھی حق میں نہیں جاتا، اور یو ایس کانسٹیٹیوشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیلنس آف پاور کے اصولوں کے اوپر بنا ہوا ہے، جس میں کسی بھی اسٹیٹ کے آرگن کو فیصلہ کن برتری حاصل نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی یہ نیگوسیشن یہ کرنی پڑیں گی۔
یہ الفاظ تھے ڈاکٹر عظمت رسول کے، جن کا کہنا تھا کہ یہ بقول ان کے 2020 کی صدارتی انتخابی مہم کا آغاز ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں،
سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.